सोच विचार के साथ मेरा नाम नदीम उल हक है
और मेरा नाम अंजुम अल्ताफ है।
अस्सलाम वालेकुम। आज सोच विचार में हमारे साथ एक बहुत मशहूर पाकिस्तान की पर्सनालिटी, फाइनेंशियल वर्ल्ड की पर्सनालिटी हैं। मुझे बड़ा फ़ख्र होता है इनको वेलकम करते हुए। नसीम बेग साहब एक बहुत हमारे वेल नोन पुराने बैंकर, फाइनेंशियल मार्केट्स के प्लेयर हैं। इन्होंने बड़े इदारों में काम किया, अभी इनसे बात करते हैं। ये कुछ अरसे से, काफ़ी अरसे से, ये आरिफ हबीब सिक्योरिटीज़ एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर एक बड़े नुमाया किरदार अदा करते रहे हैं। इस वक्त ये उसके न्यू बिज़नेस कंसल्टिंग के हेड हैं, ये उसके एसेट मैनेजमेंट के हेड भी रह चुके हैं, अभी वाइस चेयरमैन है वहाँ। ये काफ़ी एरियाज़ में काम कर चुके हैं, तो मैं इनको बड़ी मुश्किलों से लेके आया हूँ, इसलिए कि ये आज हमारे साथ फाइनेंस और फाइनेंशियल इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो नसीम साहब, वेलकम टू सोच विचार।
थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम नसीम साहब। अब ये मैं सोच रहा था शुरू करें, पहले ब्रीफली आप हमारे ये क्या कहते हैं, हमारे हाजरीन को, जो मेरा ख्याल है कि काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी के लोग होते हैं, इनको ज़रा फाइनेंशियल मार्केट्स में जो आपका करियर है उसके बारे में बताइए, और कि करियर होता क्या फाइनेंशियल मार्केट्स में। बट पहले अपने करियर से हमें ज़रा शुरू करिए।
जी, मैं अगर शुरू कर लूँ कि मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की थी और 1970 में क्वालिफाई किया था। उसके फौरी बाद मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ज्वाइन की, जिसमें मैं कोई 4-5 साल रहा, लेकिन वो चूँकि उसके ज्वाइन करते ही फिर यहाँ पर नेशनलाइजेशंस हो गई थी, तो वो नेशनलाइज सेक्टर में मेरा दिल नहीं लगा, तो वो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैं दुबई, अबू धाबी चला गया देखने के वहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मुझे अबू धाबी में उस वक्त सेटअप कर रहे थे एक नया इदारा, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये जो वहाँ का सॉवरेन फंड है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, उसका समझिए एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आर्म था।
बिल्कुल, वो तो बहुत मशहूर चीज़ है जी, अबू धाबी जो आडिया, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी
आडिया का, तो ये आडिया का इन्वेस्टमेंट आर्म था। और इत्तफाकन मैं ये अबू धाबी इन्वेस्टमेंट कंपनी का पहला एम्प्लॉई था, पर चांस वो आई जस्ट हैपन टू बी देयर। वो मतलब एक ज़माना ऐसा था कि वहाँ बिल्कुल, ये मैं बात कर रहा हूँ कोई 1977 की, तो ज़ाहिर है उस ज़माने में नई नई चीज़ें हो रही थी, तो मैं, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो वहाँ ये फिर पूरी इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट थी उसमें ही इन्वेस्ट कर रहा था वो इदारा, तो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, मुझे एक्सपोजर मिल गया। वहाँ रहा कोई 5 साल, उसके बाद कोई 3 साल के लिए मैं लंदन चला गया था, वहाँ पर भी मैं एक दुबई की पार्टी के लिए कुछ काम कर रहा था, जिसमें वो एक बैंक ख़रीदना चाह रहे थे, तो मेरा वहाँ पर फिर वास्ता रहा बैंक ऑफ इंग्लैंड वगैरह से, नेगोशिएशंस वगैरह जिनको ख़रीदना चाह रहे थे, और फिर ये अप्रूवल प्रोसेस वगैरह। फिर वहाँ से मैं छोड़ आया और वापस पाकिस्तान आ गया कोई 1985 में, और यहाँ पर दोबारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आ गया, क्योंकि कुछ मेरे फैमिली मेम्बर्स थे जो एक यहाँ पर एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर यूनिट लगा रहे थे, उनने रिक्वेस्ट किया था कि आप यहाँ आ जाएं, तो तजर्बा है आपको ऑटोमोबाइल का। तो वहाँ फिर मैं कोई 10 साल रहा, और ज़्यादा मेरा उसमें जो जोर रहा वो जो इंडिजिनस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए, तो उसमें काफ़ी सोफिस्टिकेटेड कंपोनेंट्स के लिए मैंने लाइसेंसेस लिए जापान से, यूके से, चाइना से, जिसके तहत मैंने वो पुर्जे यहाँ बनाने शुरू किए जो हाई प्रिसीजन और सोफिस्टिकेटेड पुर्जे थे। तो ये कोई मैं 10 साल उसमें रहा, फिर मेरा दिल हुआ कि मैं दोबारा फाइनेंशियल सर्विसेज में आऊँ, तो मैंने अपने एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी बनाई। ये मैं समझता हूँ कि शायद 1995 की बात है। उसके बाद वो मैं चलाना शुरू किया, एक एडवाइजरी लाइसेंस भी लिया, सारा काम कर रहा था, तो उस ज़माने में फिर मार्केट में कुछ हालात ठीक नहीं थे, तो कुछ ज़्यादा सही चला नहीं। उसी ज़माने में हमारा जो एक नेशनल इन्वेस्टमेंट इदारा है, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट NIT जो कहलाता है, वहाँ पर काफ़ी बुरहान आ गया था, काफ़ी उन्हें प्रॉब्लम्स हो गई थी, और वो ढूँढ रहे थे कि कोई प्रोफेशनल लोग आ जाएँ और वहाँ पर उसको सुधारने में मदद दें, तो मैंने वो ज्वाइन किया, और वहाँ भी मैं कोई 3 साल रहा सन 2000 तक, तो वो अल्लाह के फजल से उसको काफ़ी रिवाइव करने में मेरा काफ़ी उसमें रोल रहा। پھر سن 2000 میں میری بات چیت ہوئی عارف حبیب صاحب سے جو صرف اسٹاک بروکریج کا کام کر رہے تھے, تو ان کا بڑا ایک انٹرسٹ تھا کہ ایسٹ مینجمنٹ کمپنی بنائی جائے. ایسٹ مینجمنٹ سے مطلب جو میوچل فنڈ وغیرہ چلاتے ہیں, اور یہ این آئی ٹی بھی میوچل فنڈ ہی ہے. تو وہ ان کے ساتھ پھر میرا ایک اگریمنٹ ہو گیا اور ہم نے یہ میوچل فنڈ کمپنی بنائی, ایسٹ مینجمنٹ لائسنس جو کہتے ہیں اس کو لے کر, اور اس کو اچھا اللہ کے فضل سے کامیابی سے چلایا. پھر کوئی کافی سال وہ چلایا, تو 10-11-12 سال کے بعد جب پھر سے یہاں پر تھوڑا سا برہان آیا تھا پاکستان میں جو 2007-08 میں, اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کیا کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ رہ کر یہ بڑا مشکل ہے, کیونکہ جو باقی ایسٹ مینجمنٹ تھیں وہ بینک چلا رہے تھے, تو بینکوں کی کوئی 10,000 مطلب اوور آل اگر بنا لیں برانچ نیٹ ورک ہے ان کا کوئی, تو ہمارا پھر سمجھوتا ہو گیا ایم سی بی سے, ان کی کوئی 1100 برانچز تھیں, تو ہم نے ان کے ساتھ پھر اس کو مرج کر لیا. تو وہ جب مرج کر لیا تو پھر ایک ینگر شخص تھے ان کو چیف ایگزیکٹو بنایا, میں پھر اس ادارے کا وائس چیئرمین بن گیا, اور اس کے بعد پھر یہ ہم نے ایک نیا یونٹ کھڑا کیا عارف حبیب گروپ میں جو بزنس کنسلٹنسی کا ہے. اس دوران جو میرا واسطہ رہا عارف حبیب گروپ میں, یہ کوئی مطلب 17 سال ہو چلے ہیں, تو جو فائنینشیل سروسز سے ہٹ کر ہم جس کو ریئل اکانومی کہتے ہیں یا جینوئن مینوفیکچرنگ وغیرہ کہتے ہیں, اس میں بھی آگے جس میں فرٹیلائزر, کیمیکل فرٹیلائزر مینوفیکچرنگ میں, سیمنٹ مینوفیکچرنگ میں, کولڈ رول اسٹیل میں, اس کے بعد انرجی سیکٹر میں بھی آگے یہ ونڈ پاور پروجیکٹ.
یعنی کہ آر ایس صاحب آپ کا بہت وسیع ہے تجربہ,
وائڈ تجربہ ہو گیا. اسی وجہ سے پھر یہ بزنس کنسلٹنسی کا کیا, کیونکہ ہم سمجھ رہے تھے کہ اتنا جب تجربہ ہو جائے مینوفیکچرنگ سائڈ کا بھی, فائنینشیل سروسز کا, تو وہ پھر ہم اور لوگوں کو اس کی بنیاد پر کچھ صحیح ایڈوائس بھی دے سکتے ہیں.
تو پھر یہ بتائیے کہ یہ سب باتیں, آپ کا اتنا لمبا کریئر اس فرام انڈسٹری ٹو فائنانس ٹو یو نو مینیجنگ بزنسز اینڈ کنسلٹنگ آن بزنسز, اتنا لمبا کریئر میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری فائنینشیل انڈسٹری جو ہے یہ کیسے ڈیولپ کی ہے, اور کس حد تک یہ آپ دنیا کے مقابلے میں ایک کامیاب انڈسٹری بن گئی ہے یا بن رہی ہے؟
جی نہیں, میں پہلی چیز تو یہ کہوں گا کہ ابھی ہم ڈیولپ نہیں ہوئے ہیں, ہمیں بہت بہتر ہونا چاہیے. اور جس طرح دیکھیے فائنینس انڈسٹری میں دو حصے ہوتے ہیں, کہ ایک تو جو نارمل کمرشل بینکنگ ہے جہاں ان کی برانچز ہوتی ہیں, ریٹیل لیول پر لوگوں سے پیسہ لے لیتے ہیں, ڈپازٹ میں رکھ لیتے ہیں, اور تھوڑا بہت ان کو وہ منافع کہہ لیں, سود کہہ لیں, دے دیتے ہیں, اور اس پر لوگوں کا کوئی صحیح قسم کا فائدہ نہیں ہوتا ہے. جتنا ملک میں عموماً انفلیشن ریٹ رہا ہے اس سے کم ہی دیتے رہے ہیں. تو جو ایک شخص اگر بینک میں پیسہ چھوڑے تو اس کو تو کوئی صحیح مناسب اس کے عوض میں ریٹرن نہیں مل رہا ہوتا ہے, نگیٹو ہی رہتا ہے اگر آپ انفلیشن کو ایوریج لے لیں اور جتنا ایوریج ریٹرن بینک دیتے رہے ہیں. تو باقی جو پھر یہ فائنینشیل سروسز انڈسٹری ہوتی ہے کہ جس طرح شیئرز ہیں, کمپنی کے شیئرز ہیں, اس میں آپ پیسہ لگا لیں, یا کارپوریٹ سیکٹر جو بانڈ وغیرہ ایشو کرتے ہیں جس میں کچھ وہ بہتر منافع دے دیتے ہیں, وہ اس میں لگا لیں. یہ چیز صحیح طریقے سے ڈیولپ ہوئی نہیں, حالانکہ بنیاد بہت اچھی رکھی گئی تھی. جو این آئی ٹی کی میں نے پہلے بات کی جہاں میں نے کام بھی کیا, تو کوئی 1962 میں ہماری حکومت نے لانچ کیا تھا اس کو, پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر. اس میں زیادہ جو شیئر ہولڈرز تھے اور آج تک ہیں,
نہیں این آئی ٹی اس کے ساتھ پکک بھی تھا وہ بھی
پکک جو تھا وہ تو انڈسٹریل کریڈٹ آرگنائزیشن تھی کہ جس کو
آئی سی پی
اس کے چند سال بعد بنا تھا. تو پہلا ادارہ تھا جو این آئی ٹی, تو اس میں باقاعدہ پرائیویٹ سیکٹر کے جو بڑے اس وقت انڈسٹریز تھے ان کو بھی حصے دار بنا کر اس کو آگے بڑھایا گیا تھا, اور بہت اچھا اسٹارٹ لیا. اور مطلب یہ اس کی وجہ سے لوگوں کو جو فائدہ ہوتا ہے شیئرز میں انویسٹ کرنے کا, کمپنیوں کے شیئرز میں حصے دار بننے کا, وہ ملنا شروع ہوا. اس کے ساتھ ساتھ دو ایک سال کے بعد آئی سی پی بنا. تو آئی سی پی اور این آئی ٹی میں فرق یہ تھا کہ جو این آئی ٹی ہے وہ ایک اوپن اینڈ میوچل فنڈ چلاتی ہے اور چلاتی رہی, جس میں آپ کسی وقت بھی پیسہ لگا لیں اور کسی وقت بھی نکال لیں. وہ اس کا ہر روز ویلیو نکال لی جاتی ہے کہ جس کو ایک نیٹ ایسٹ ویلیو کہتے ہیں یا نیو کہتے ہیں. تو آپ نے جتنی بھی انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے اس کی ڈیلی ویلیویشن ہو رہی ہوتی ہے. کسی وقت بھی آپ پیسہ لگانا چاہیں تو اس ویلیو پہ لگا لیں, نکالنا چاہیں تو اس ویلیو پہ نکال لیں. تو وہ ایک بڑا اچھا سسٹم ہوتا ہے اور ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو آئی سی پی ہے اس نے وہ جو ایک کلوزڈ اینڈ فنڈ ہوتا ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ایک آپ نے کمپنی بنا لی, وہ کمپنی باقی کمپنیوں کے شیئرز میں حصے دار بنتی ہے, لیکن وہ کمپنی کا جو اپنا شیئر ہے وہ مارکیٹ میں ٹریڈ ہوتا ہے. تو جو آپ کو اگر پیسہ واپس چاہیے تو آپ مارکیٹ سے کسی اور کو بیچ کر واپس لیں گے, یا اگر کسی نے خریدنا ہے تو کسی اور سے آپ مارکیٹ میں خریدیں گے. وہ ادارہ خود آپ کو ایشو نہیں کر رہا ہوتا ہے یا واپس نہیں کر رہا ہوتا ہے پیسے, اتنا فرق ہوتا ہے اس میں. تو لیکن آئی سی پی نے ایک اور بہت اچھا کام یہ کیا تھا کہ لوگوں کے انڈیویجول انفرادی اکاؤنٹ بھی کھولے, جس میں وہ آپ اگر پیسے دے دیں تو وہ ان کو مینج بھی کر رہے تھے. دو طریقے تھے, آپ اپنا خود اکاؤنٹ چلا سکتے تھے کہ میں نے یہ رکھنا ہے یہ نہیں رکھنا, اور وہ آپ کو ایڈوائس ضرور.
تو یعنی کہ ہم نے 1960s میں حکومت نے اپنی پالیسیز کے ذریعے دو تین ادارے بنا دیے, جس کے اندر ایک میوچل فنڈ انڈسٹری کی بھی بیج بو دیا اور ایک ایسٹ مینجمنٹ کا بیج بھی بو دیا اور ایک پورٹ فولیو مینجمنٹ کا بیج بھی. یہ تو بڑی اچھی بات تھی.
اور صرف یہ نہیں, یہ جو دونوں ادارے تھے, پھر اس میں چونکہ جو نئی کمپنیاں مارکیٹ میں آتی تھیں پیسہ ریز کرنے کے لیے, اپنا شیئر کیپٹل ریز کرنے کے لیے, کہ کوئی آپ ایک پروجیکٹ لگا رہے ہیں, وہ ان کو یہاں سے پھر پیسہ ملتا بھی تو تھا نا. مطلب ایک تو ایز این انویسٹر میں نے پیسہ لگا لیا, لیکن جو انڈسٹریلسٹ کمپنی لگانا چاہ رہا ہے, بزنس لگانا چاہ رہا ہے, اس کو کیپٹل بھی تو یہاں سے مل رہا تھا نا. تو مطلب ڈبل فائدہ تھا نا, کہ ایک تو انویسٹر کو فائدہ. اور
تو پھر ہوا کیا نسیم صاحب, یہ تو بڑی اچھی شروع کی بات تھی, پر ہوا کیا, یہ کہاں سے خرابی بنی؟
میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑی خرابی ہوئی وہ ہمارے ہاں جب نیشنلائزیشن ہوا 1972 آنورڈز, تو وہ ایک تو ساری جو بڑی کمپنیاں تھیں, بڑے بزنسز تھے, انڈسٹریز تھیں, وہ نیشنلائز ہو گئیں. فائنینشیل سیکٹر نیشنلائز ہو گیا. یہ این آئی ٹی اور آئی سی پی بھی جو بزنس گروپس کا بورڈ چلایا کرتا تھا وہ گورنمنٹ سیکٹر میں چلا گیا. اور اسی زمانے میں چونکہ ساتھ ساتھ میں ایک چیز اور ہوئی تھی, وہ جو جنگ ہوئی تھی جس پہ جب بنگلہ دیش بنا, تو اس وقت برہان بہت سا آ گیا تھا مارکیٹ میں, ظاہر ہے لوگ گھبرا گئے تھے. تو جو عام ایوریج انویسٹر تھا وہ بہت پریشان تھا کہ میرے جو میں نے کمپنیوں میں پیسے لگائے ہیں کیا ہوگا. اس میں صرف یہ نہیں تھا کہ کمپنیاں یہاں تھیں, کچھ بہت سی ایسی کمپنیاں تھیں جن کی برانچز یا سبسیڈریز جو اس وقت ایسٹ پاکستان تھا اور بنگلہ دیش بن گیا وہاں پہ تھیں. تو اس کا پورا وہ ڈویژن کیسے ہوگا, بٹوارا کیسے ہوگا, کیا ہوگا, تو بہت سی انسرٹنٹیز آ گئیں, تو لوگ بہت گھبرا گئے.
اچھا.
تو وہاں پہلا کام تو گورنمنٹ نے یہ کیا کہ جو غلط کیا کہ دیکھیں ایک مارکیٹ بیسڈ انویسٹمنٹ ہوتی ہے, وہ اس کے نفع نقصان مارکیٹ کے حالات سے ہونا ہوتا ہے.
بالکل.
ان نے جا کر این آئی ٹی کا ڈویڈنڈ گارنٹی کر دیا. ایسٹ ایشین کرائسس آیا اور پھر سے یہاں پر بھی ہماری مارکیٹ میں بھی کچھ برہان آ گیا, کچھ یہاں پر اوور اسپیکولیشن ہو گئی. اور اسپیکولیشن اس طرح ہوتی ہے کہ ایک تو ہوتا ہے اسپیکولیٹ لوگ کرتے ہیں, کبھی شیئر خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں, یہ نہیں دیکھ کر کے بھی میں جس کمپنی کا شیئر لے رہا ہوں اس کمپنی کے حالات کیا ہیں, وہ اچھی کمپنی ہے, اس کے آئندہ منافع کیا ہوگا, وہ کون سی نوعیت کی بزنس کر رہی ہے, اور جو میں جس دام پر خرید رہا ہوں کیا جتنی آئندہ کمائی کرے گی اس حساب سے یہ دام مناسب ہے. بس وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی وہ اس کا دام بڑھے گا گھٹے گا, تو اس بنیاد پر جب آپ خریدنا شروع کر دو تو اسپیکولیٹ,
یعنی کہ ریسرچ کے بجائے سٹا بنا دیا.
جی سٹا بنا دیا.
اصل تو کمپنی میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے ریسرچ کے ذریعے نا, انہوں نے ریسرچ چھوڑ,
یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی کمپنی چل رہی ہے, اس کا بزنس کا نوعیت کیا ہے, کون لوگ چلا رہے ہیں, ان کا تجربہ کیا ہے, ہسٹری کیسی رہی ہے بزنس چلانے کی, اور اس بزنس سے آئندہ منافع کیا آئے گا, میرے حصے میں کتنا ڈیویڈنڈ آئے گا, اس حساب سے میں خریدوں گا. تو میں مناسب دام پہ خریدوں گا, اور اگر میں صرف یہ کسی کی سنی سنائی سن کر کروں کہ اچھا یہ آج 18 روپے کل 25 ہو جائے گا, تو وہ تو پھر نمبر کو آپ اوپر نیچے دیکھ رہے ہیں نا, لیکن کمپنی کی فنڈامنٹل کو نہیں دیکھ رہے ہیں. ساتھ ساتھ میں اس میں ایک اور جو برائی آ جاتی ہے کہ میں تو سٹا تو کر ہی رہا ہوں, فرض کے میرے پاس 100,000 روپے ہیں, بروکر تو چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ سودا کروں. اس نے کہا تم ایسا کرو 100,000 اپنا لگاؤ, 400,000 میں تمہیں ادھار دے دیتا ہوں, تو تم 500,000 کا سودا کر لو. اب وہ میں 500,000 کا کر رہا ہوں, تو جہاں وہ تھوڑا سا دام گرے گا تو وہ میرے تو 100,000 پہلے اٹھ جائیں گے, اور وہ کہے گا بھائی اب تو شیئر بیچ کے میں نکال رہا ہوں. اچھا جب وہ مجبوری میں مجھے شیئر بیچنا پڑتا ہے, اور سارے لوگ اسی طرح باقیوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے, جتنے بھی سٹے باز یہ پیسہ بورو کر کے کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ پھر جس کو مارجن کال کہتے ہیں اس کی وجہ سے وہ اور دام گرنے ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں, کہ ظاہر ہے ہر ایک بیچنے آیا ہوا ہے مجبوری میں, کیونکہ جس نے پیسہ دے رکھا تھا لینڈ کیا وہ تو کہتا بھی میرا پیسہ واپس کرو, اب آپ شیئر بیچو. تو وہ جہاں
تو نسیم صاحب یہ تو ہم آ گئے اب 2000 تک, ٹھیک ہے نا جی, تقریباً ایشین کرائسس گزر گیا, 2000
کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پر یہ ہوا. تو اس وقت پھر ایک اور حماقت کی ہماری حکومت نے, انہوں نے کہا کہ جی اب ہم آپ کے این آئی ٹی کے شیئر کی پرائس بھی گارنٹی کر دے رہے ہیں, اس سے کم پہ گرے گا ہی نہیں. مطلب کہ دیکھیے اب ایک چیز کے مارکیٹ میں دام ہے, اور اگر مطلب اس طرح کی حرکت صرف 2008 کے بعد سعودی عربیہ کے بادشاہ نے کی تھی اپنے سعودی نیشنلز کے لیے, کہ جی شیئر مارکیٹ میں اگر نقصان تو میرا بادشاہ کا, منافع تو آپ کا. تو یہ ہم بھی یہاں پہ بادشاہت ہی چلا رہے تھے, تو پھر مارکیٹ ڈریون چیزیں تو نہیں رہتی نا, پھر وہ آپ ریالٹی سے ہٹ کر
بالکل
ڈیل کرنا شروع کر, جو اس وقت چونکہ دام گر چکے تھے این آئی ٹی یونٹ, جو اصل ویلیو تھی وہ کوئی 7-8 روپے تھی, اور حکومت نے گارنٹی کیا کہ جی آپ کو ہم 13 روپے پہ آپ سے کبھی بھی لے لیں گے.
اچھا
تو ظاہر ہے وہ اب ہر ایک نے کہا کہ ابھی مل رہا ہے 13 بھی لے
لو,
ہر ایک دن بیچنے آ گئے تو اس سے اور بحران آ گیا.
اچھا
تو مطلب اس ٹائپ کی کچھ میں سمجھتا ہوں غلط ڈیسیجنز ہوئے, اور چونکہ وہ اسٹیج پر منسٹری آف فائنینس سے گورن ہو رہی تھی یہ سارے ادارے, تو یہ پھر جب دوبارہ کچھ پرائیویٹائزیشن کی طرف بینکس وغیرہ گئے تو کچھ بینکس بھی سنبھلے, کیونکہ ورنہ بینکوں سے بھی لوگ لون لے لیتے تھے اس زمانے میں. یہ ہو گیا تھا کیونکہ پہلے تو پرائیویٹ سیکٹر ہٹ گیا تھا, پھر یہ جنرل ضیاء کے زمانے میں جب دوبارہ انہوں نے کوشش کی کہ پرائیویٹ سیکٹر آئے, تو اس وقت جو بزنسز لگائے جا رہے تھے میری نظر میں زیادہ وہ تھے جس میں بزنس لگانے میں پیسہ تھا چلانے میں نہیں. میرا مطلب کہنے کا یہ کہ آپ اوور انوائسنگ کر کے مشینری, آپ نے 1 کروڑ کی مشینری آرڈر کی, 2 کروڑ کی انوائسنگ کی, 2 کروڑ کا لون لے لیا, باقی آپ نے کچھ پیسے جیب میں رکھے, کچھ وہ کیونکہ نیشنلائز ٹریکٹر تھا اس میں کوئی بینک والے کو کوئی کھلا پلا بھی دیا, وہ پیسے آپ نے سوئٹزرلینڈ میں رکھ لیے. اب آگے وہ جو آپ نے بزنس لگایا چلے نہ چلے آپ کی بلا سے, اور کوئی ارادہ بھی نہیں تھا ریپے کرنے کا. تو یہ ایک کلچر آیا جس نے بہت تباہی پھیری,
کافی سارے لون ہمارے جو ان سے تھے وہ معاف کرنے پڑے, اور کافی بینکوں کو نقصان ہوا اس میں, اور پھر ہم نے بینک بیچے نقصان کے ساتھ, حکومت نے نقصان رکھا اور بینک بیچ دیا آپ نے, ٹھیک ہے نا,
پروفٹ وہ چونکہ بیچ لیا, اس کے بعد وہ بینک سدھر گئے ہیں, بہتر ہو گئے ہیں, اور اب وہ ظاہر ہے ایک پرائیویٹ سیکٹر کا جب مالک ہوتا ہے تو وہ تو دیکھ کر لون دے گا, ایسے کوئی اوور انوائسنگ وغیرہ کو کنٹرول ہو گیا. تو بینکنگ تو بہت اسٹرینتھ پہ آ گئی. اچھا جو رہا یہ میوچل فنڈ وغیرہ شیئرز وغیرہ, اس میں سب سے بڑی جو 2-3 میں سمجھتا ہوں کہ ایشوز رہے, آج بھی ہمارے شیئرز میں جو انویسٹ کرتے ہیں لوگ یا میوچل فنڈ کے تھرو یا ڈائریکٹلی, وہ بہت سے بہت 2 لاکھ ہوں گے, 2.5 لاکھ ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں ہوں گے لوگ. اور یہ میں اگر اس طرح کہہ لوں کہ جب 1965-66 میں جب آئی سی پی سیٹ اپ ہوا تھا, اس کے پاس 25,000 اکاؤنٹ اس نے کھول لیے تھے اس وقت, تو آج اتنے عرصے کے بعد ہم ابھی 2-2.5 لاکھ پر ہوں گے ایٹ موسٹ. انڈیا میں اگر آپ میوچل فنڈ انویسٹر دیں تو 50 ملین ہے, مطلب کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں. اب ٹھیک ہے ہم کہہ لیں کہ بھی ہمارا 1/10 ہونا چاہیے تو 5,
پر نسیم صاحب ہماری مارکیٹ بھی تو بہت چھوٹی ہے نا, اگر میں اس حوالے سے دیکھوں کہ اس وقت ہماری مارکیٹ تقریباً میرا خیال 20% آف جی ڈی پی ہے, 30% ہے تو اب باقی دنیا میں تو
میں اس پر بھی آ رہا ہوں. دیکھیے دو چیزیں, ایک تو ان لائک انڈیا کا اگر آپ نے تو ان کا جو سیونگز کا ریٹ ہے جی ڈی پی سے ڈاکیومینٹڈ وہ 30% ہے, ہمارا 12% ہے. اب ٹھیک ہے ہمارے یہاں لوگ پیسہ بچاتے ہوں گے اور وہ شاید یہ بلیک میں زمین میں لگا دیتے ہوں یا باہر پاکستان سے لے جاتے ہوں تو وہ ہمارے پھر حساب میں نہیں آتا ہے ظاہر ہے, لیکن وہ انڈسٹری وغیرہ میں نہیں جا رہا ہوتا ہے یا بہت کم جاتا ہے کیونکہ ڈاکیومینٹڈ طریقے سے نہیں مینج ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں کمپنیاں لسٹ ہوئیں اس کی بھی تھوڑی سی آپ ہسٹری دیکھ لیجئے کہ اس وقت جب یہ لائسنس راج کہلاتا تھا کہ آپ نے شوگر مل لگانی ہے, سیمنٹ فیکٹری لگانی ہے, ٹیکسٹائل مل لگانی ہے, تو حکومت آپ کو لائسنس دیتی تھی کہ جی فلانی جگہ پر آپ ایک مل لگا سکتے ہو. اب ظاہر ہے وہ چونکہ ایک آپ کو جس طرح کوازی مونوپولی مل رہی ہوتی تھی تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کو ایک ظاہر ہے اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ ایک مونوپولسٹک پوزیشن آپ کو دے رہے ہیں. تو حکومت نے یہ سوچا کہ بھی اتنا فائدہ ہوگا تو آپ کو مجبور کیا جاتا تھا کہ آپ اس کمپنی کو لسٹ کریں مارکیٹ میں اور اس میں پبلک کو بھی حصے دار بنائیں. کم از کم کوشش ہوتی تھی 50% جو حساس ہیں وہ حصے دار بنے پبلک کی طرف سے تاکہ پبلک کو بھی فائدہ ہو جائے. اچھا تو مطلب یہ ہے کہ جو کمپنیاں مارکیٹ میں آتی تھیں وہ اس لیے نہیں تھیں کہ ان کو پبلک کی سیونگز کی ریکوائرمنٹ تھی, مجبوری میں ان کو لسٹ کروایا جا رہا تھا. وہ کوئی ظاہر ہے وہ تو چاہتے تھے کہ سارا فائدہ انہی کے پاس رہے. تو وہ پھر اور زمانے میں جو ہمارا جو آج تک ہے کہ ٹیکس سٹرکچر ریکارڈ کیپنگ وغیرہ وہ بہت ہی ڈیفیکٹیو تھی, تو دو دو بکس چلا رہے ہوتے تھے تو وہ صحیح منافع بھی نہیں بتاتے تھے. اور وہ جو شیئر ہولڈر آتا تھا بیچارہ 10 روپے کا شیئر لیتا تھا, بعد میں مجبوری میں 2 روپے پہ بیچ دیتا تھا, وہی جو کمپنی کا مالک تھا وہ بھی اٹھا لیتا تھا اور وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ سارے شیئر وہی لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو ایک تو یہ ہوا. دوسرا یہ کہ جو بروکریج کمیونٹی تھی ان نے بھی کوئی زیادہ محنت نہیں کی کہ ہم جا کے شیئر, جس طرح آئی سی پی نے شروع میں کیا, یہ بروکرز نے وہ کام نہیں کیا کہ ہم جائیں اور شیئرز کا فائدہ بتائیں, ریسرچ کریں اور لوگوں کو اچھے وہ کہیں. بروکر کو جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت کوئی خریدے بیچے اس پر ان کو کمیشن ملتا ہے. اب میں اگر ایز اے بروکر لوگوں کو شیئر خریدوا دوں اور کہوں بھائی اب رکھو اگلے 7-8 سال, تو میرے پاس تو اب 7-8 سال اس کا کوئی بزنس نہیں آئے گا. تو میری کوشش ہوگی ایز اے بروکر کہ میں کسی نہ کسی طرح اس کو کہوں کہ اچھا اب یہ خرید لو, اب وہ بیچ دو, اب یہ خرید لو, یہ وہ بیچ دو, اور ساتھ میں کو میں کوشش یہ بھی کہوں گا کہ تھوڑے پیسے بورو کر کے بھی کر لو کہ اور زیادہ سے زیادہ کام ہو, میرا کمیشن زیادہ سے زیادہ ہو. تو بروکرز یہیں پر بس کراچی کی حد تک محدود تھے, تھوڑا بہت لاہور میں کام ہوتا تھا, اسلام آباد میں تو نہ ہونے کے قابل تھا جب یہ 3 جگہ ایکسچینج کھلی ہوئی تھی. تو وہ زیادہ ان کا یہی ہوتا تھا کسی طرح لوگوں کا پیسہ گھماتے رہیں, زیادہ سے زیادہ گھمائیں اور اس پہ بروکریج کمائیں. تو یہ والا جو سلسلہ تھا کہ آپ جا کے لوگوں کو ریسرچ بتائیں, شیئرز کے بارے میں بتائیں وغیرہ, یہ کام ہوا نہیں.
نسیم صاحب اس میں 2 منٹ, یہ جو آپ نے ہسٹری دی ہے بڑی مزدار ہسٹری ہے, پر میں اس کو تھوڑا سا اب تھوڑی سی ڈسکشن پہ آئے اس کو تھوڑی طرف ایک اور طرف لے کے جاؤں میں کہ اگر دیکھیے تو ہمارے ہاں ایک اور بھی تو بہت بڑا مسئلہ رہا ہے نا کہ جی ہمارے پاس ایکچولی انڈسٹریل انویسٹمنٹ یا نئے ادارے اتنے لگے ہی نہیں. ابھی بھی جو حیرانگی کی بات ہے, آپ نے انڈیا کا حوالہ دیا اور بڑا اچھا حوالہ دیا, ابھی بھی جو حیرانگی کی بات ہے کہ جو ہمارے اسٹاک ایکسچینج پہ سب سے بڑے شیئرز ہیں وہ حکومت کے اونڈ ہیں, او جی ڈی سی, پی ایس او, وہ سب سے بڑے شیئرز وہ ہیں.
آپ کا کہنا بتا, لیکن اتنا یہی پی ایس او پہلے پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنی تھی, نیشنلائز کر لی کمپنی گورنمنٹ نے,
ٹھیک ہے.
اور ٹھیک ہے او جی ڈی سی گورنمنٹ ہی نے سیٹ اپ کی تھی, نیشنل بینک گورنمنٹ ہی نے سیٹ اپ کیا تھا, بٹ باقی سارے ادارے زیادہ پرائیویٹ سیکٹر کے تھے. تو اس میں ہوا یہ کہ ظاہر ہے گورنمنٹ مونوپلی ہوتی ہے اور وہ تو ایک اشورڈ بزنس ہوتا ہے, گارنٹیڈ بزنس ہوتا ہے, اور بے شک اس میں وہ افیشنسی نہ بھی ہو, گڈ گورننس نہ بھی ہو, پھر بھی اتنا پیسہ بن جاتا ہے اور وہ پرائسنگ پاور بھی ہوتی ہے کہ وہ پیسہ بناتے رہتے ہیں. لیکن میں ان سے ہٹ کر, گورنمنٹ کے اداروں سے ہٹ کر جو پرائیویٹ سیکٹر کے بھی بزنسز ہیں وہاں پر بھی یہ ڈیفیکٹ ہے. دیکھیے آپ سیمنٹ کا لے لیں, وہ ٹھیک ہے سیمنٹ کمپنیز کو آپ پوچھیں گے تو کہیں گے نہیں نہیں ہم کارٹل تو نہیں بناتے ہیں, ہم تو صرف ویسے آپس میں رائے مشورہ کرتے ہیں.
یہ بالکل
تو ہوتا کیا ہے کہ جو میں جب سیمنٹ کمپنی کا حصے دار ہوتا ہوں تو میرے لیے تو بہت اچھا ہے کہ وہ سیمنٹ کی بوری کے دام بڑھتے رہے. ٹھیک, اب وہ پبلکلی اچھا ہے کہ نہیں وہ اور بات ہے. پھر میں بینک کا جب حصے دار بنتا ہوں تو بینک حکومت کے یہ بانڈز میں پی آئی بیز وغیرہ میں پیسہ لگاتے رہے, پرائیویٹ سیکٹر کو نہ دے پیسہ, تو میں تو بہت خوش ہوں. اور وہ ڈپازیٹر کو کوڑیوں کے دام ان کا تھوڑا سا وہ بس دے دے سود, اور میں بہت خوش ہوں کہ نہ ڈپازیٹر کو کچھ مل رہا ہے نہ آگے پرائیویٹ سیکٹر میں پیسہ جا رہا ہے, گورنمنٹ کے بانڈ خریدے جا رہے ہیں, کوئی رسک نہیں ہے, کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو اس سے بہتر ایز اے شیئر ہولڈر تو میرے لیے اس سے بہتر بینک ہو ہی نہیں سکتا ہے نا. لیکن کیا یہ ملک کے لیے اچھا ہے؟ اسی طرح میں او جی ڈی سی کی بات کر لوں, میں او جی ڈی سی کا جب شیئر ہولڈر ہوں تو جب تیل کے دام بڑھ رہے ہوتے ہیں میں بہت خوش ہوں.
بالکل
ٹھیک, تو مطلب ہماری جو انڈسٹری آئی بھی ہے جو مارکیٹ میں لسٹ بھی ہوئی ہے اس میں بھی میں دو چار سیکٹر کر دوں. ٹیکسٹائل میں عموماً جتنی بھی کمپنیاں آئیں وہ والی تھیں جن کو مجبوراً شیئر لسٹ کرنے پڑے, ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ اپنے شیئر ہولڈر کے ساتھ وہ انصاف کریں, نہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ نہ شیئر ہولڈر کے ساتھ. تو ظاہر ہے وہ ڈبل بکس رکھ رکھ کے اس سے پیسہ نکالتے رہے, ان کا کمپنی کا نقصان ہو رہا ہے, مالک پجیروں میں اور لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے. تو یہ عام چیز ہوتی تھی. اسی طرح شوگر والوں کا ہے, ہر وقت رو رہے ہوتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, آپ حصے دار بن جائیں ان کی شوگر مل میں تو نقصان ہی نقصان ہے.
نہیں پر نسیم صاحب, اس میں مسئلہ ایک اور بھی ہے میرا خیال ہے جو میرے نظر میں آتا ہے کہ اگر اس طرح غور کریں, نیشنلائزیشن چلیں ہو گئی نا جی, نیشنلائزیشن اب 50 سال پرانی بات ہے, اس کو چھوڑ دیں آگے چلیں. اب اتنے 40-50 سال میں تو دیکھیں نا, وہ یہ امریکہ کی کمپنیاں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں, انڈیا کی کمپنیاں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں. 40 سال پہلے انفوسس نہیں تھی, 40 سال پہلے مطلب وہ یہ اپنا گوگل نہیں تھا, بہت آگے بڑھ گئی ہے. جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو انڈسٹریز اگر دیکھا جائے تو میں نے دیکھا ہے کہ جی ہماری انڈسٹریز ہیں صرف 4-5, وہی انڈسٹریز ہیں جو ایوب کے زمانے میں تھی, کوئی نئی انڈسٹری لگی نہیں, مطلب نیا سیکٹر نہیں کوئی کھلا. ٹھیک ہے,
صحیح کہہ رہے ہیں آپ,
اور کوئی نیا سیکٹر نہیں کھلا. اور
تو وہ بالکل بیسک اس میں ہے نا کہ جو کنورژن آف بیسک را مٹیریل انٹو ون اپ لیول,
بالکل
اس میں کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں ہے, کچھ نہیں ہے.
بڑی اچھی بات کی آپ نے, بڑی اچھی بات. یہ
ریت مٹی لے کے اس کا سیمنٹ بنا دیا, بوری میں بھر کے بیچنا شروع کر دیا.
بالکل,
تو میں کہہ رہا ہوں جی میں انڈسٹری چلا رہا ہوں.
اور دوسری چیز جو ہمارے پاس نہیں ہے, ہم پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کوئی نہیں کرتے
جی,
وی ڈونٹ ڈیولپ پروڈکٹس.
میں صرف یہ کہوں گا کہ چند ایک ہمارے ٹیکسٹائل والوں نے اچھا کام کیا.
بالکل صحیح,
میں ایسے لوگوں کی بات کر سکتا ہوں جو فرض کیجئے جس طرح یہ جرابے بنا رہے ہیں, تو میں حال ہی میں ایک انڈسٹری والوں کو مل کر آیا جو نائکے کے دنیا کے سب سے زیادہ جو بڑا سپلائر ہے دنیا بھر میں, وہ ہماری پاکستانی کمپنی ہے. اسی طریقے سے وہ پیوما کا دنیا کا سب سے بڑا سپلائر ہماری کمپنی ہے. ایک اور ہماری ٹیکسٹائل کی کمپنی ہے جو آئیکیا کا جو یہ بیڈ ویئر لینن ویئر ہے, اس کی سب سے بڑی پوری دنیا میں سب سے بڑا سپلائر ہماری.
نظیم صاحب یہاں تھوڑا سا پھر میں آپ سے تھوڑا سا یہ پش بیک کروں گا. دیکھیے میرا خیال ہے کہ اگین یہ پہلا سٹیج آف ڈیولپمنٹ ہوتا ہے جب ہم کسی کے سپلائر ہوں. جب آپ ترقی کرتے ہیں تو آپ کی انڈسٹری اپنے برانڈ نیمز, اپنے پروڈکٹس اسٹیبلش کرنا شروع کرتی ہے, اپنے ایک آر این ڈی کا طریقہ کار استعمال کرتی ہے. جیسے ایپل دیکھیں نا, ہر 6 مہینے کے بعد ایک نیا فون لے آتا ہے.
ٹھیک ہے,
آپ سیمسنگ دیکھیں, سیمسنگ کیا تھا, سیمسنگ تو ڈوب گیا تھا 97 کے کرائسس میں, سیمسنگ تو ختم ہو گیا تھا.
میں بھی آ جاتا ہوں, میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں. دیکھیے میں پھر اگر ٹیکسٹائل والوں کی مثال دے دوں تو یہی لوگوں نے کچھ اب یہاں پر پہلی دفعہ پچھلے چند سال میں ڈومیسٹک مارکیٹ میں اپنا پریزنس برانڈ بنانا شروع کیا ہے, ریسرچ کر رہے ہیں, اچھے پروڈکٹس لا رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ اپنی ڈومیسٹک مارکیٹ کو سرو نہیں کریں گے اور صرف ایکسپورٹ پہ ڈیپینڈ کریں گے تو اس میں بہت سے اور ایشوز آ جاتے ہیں. آپ کا انٹرنیشنل کمپٹیشن ہے, یہاں کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے, آپ کے کرنسی کے اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں, وہاں پہ ٹریڈ بیریئرز آ جاتے ہیں, ہر قسم کی چیز ہوتی ہے. تو جو پہلی دفعہ ہمارے ٹیکسٹائل والے کچھ اب آ رہے ہیں ہماری ریٹیل مارکیٹ میں پریزنس بھی کریٹ کر رہے ہیں, برانڈنگ بھی کر رہے ہیں اور اس میں آر این ڈی بھی کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں.
نسیم صاحب, یہ بہت اچھی بات آپ نے کی, پر آپ کو یاد ہوگا کہ 20 سال پہلے میں پی آئی ڈی میں تھا تو میں نے بڑی کوشش کی تھی, بلکہ منسٹری آف کامرس میں بھی میں نے کہا تھا جی ڈومیسٹک کامرس کی طرف آئیں, بڑا زور ڈالا تھا کہ جی ہماری 200 ملین کی مارکیٹ ہے, کوئی چھوٹی مارکیٹ نہیں ہے, اور آپ 200 ملین کی مارکیٹ کو چھوڑ کے آپ ایک ایک ڈالر کے پیچھے والمارٹ کے میں جا رہے ہیں. اب میں جاتا ہوں یہاں والمارٹ میں جا کے دیکھتا ہوں یا ٹارگیٹ وغیرہ میں ہماری جو پروڈکٹس پڑی ہوئی ہیں ان کے اوپر بھائی سیریسلی نسیم صاحب $5 کی ٹی شرٹ پڑی تو کتنا اس میں پروفٹ ہمیں ملتا ہوگا, 50 سینٹ ملتا ہوگا یا کتنا ملتا ہوگا؟ وہ اگر آپ نے رکھی ہوئی نکر جو بنی ہوئی ہے پاکستان میں میڈ ان لکھا ہوا پاکستان, وہ $8 کی بک رہی ہے تو $8 میں اس کو کیا ملتا ہوگا؟ اگر آپ برانڈ نیم ڈیولپ کریں گے خاص طور پہ اور گھر کی مارکیٹ میں کریں گے جہاں چینی آ رہے ہیں ہماری مارکیٹ میں ہم نہیں جا رہے, تو یہ تو مجھے عجیب بات لگتی ہے نا کہ ہماری انڈسٹری ڈومیسٹک مارکیٹ کو ٹوٹلی اگنور کیوں کرتی ہے.
جی یہ اب میں سمجھتا ہوں کہ ٹرینڈ یہاں شروع ہے. میں ایک مثال آپ کو اور دے دوں, میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ میں چونکہ آٹوموبائل سیکٹر میں انوالو تھا اور یہاں پر سیریس یا کمپوننٹ انڈسٹری میں بھی میں انوالو تھا, تو کافی سوفسٹیکیٹڈ کمپوننٹ بنا رہا تھا. تو پہلے میں اس سے کہ میں یو کے جاتا یا جاپان جاتا یا چین جاتا کہ ان سے میں ٹیکنالوجی کی ارینجمنٹ کر کے آؤں, میں پہلے ہندوستان گیا تھا اور وہ سملر پروڈکٹ جو وہاں بنا رہے تھے ان سے جا کے ملا, ان سے جا کے میں نے باتیں کی. بعد میں پولیٹیکل ریزن سے میں ان سے کر نہیں سکا, لیکن وہاں یہ دیکھ کے آیا کہ وہ پروڈکٹ جو ان نے کسی زمانے میں یو کے سے لے کر بنایا تھا اس پر ان نے مجھے دکھائی کہ آر این ڈی کر کے ان نے انڈیا کے مارکیٹ کے لیے سوٹیبلٹی میں کیا کیا امپروومنٹس کی تھیں. جس طرح میں کہ آپ بات کر رہا ہوں سٹیئرنگ گیئر تھا فارم ٹریکٹر کا, تو مطلب مجھے بہت اس وقت, یہ میں بات کر رہا ہوں 1985 کی ہوگی کہ انہوں نے یہ کام کر لیا تھا آلریڈی, وہ مطلب آگے بڑھ گئے تھے اپنی ریسرچ کر کے, وہ امپروومنٹ پروڈکٹ ہی کر رہے تھے. اور ظاہر ہے وہ جب آپ ایک ویلیو ایڈیشن کر لیتے ہو آر این ڈی کرتے ہو, ہمارے ہاں مجھے اس وقت یقین تھا کہ اگر ہمارے انجینئر سے کہا جاتا کہ بھائی تم ایک سائیکل ڈیزائن کر دو تو ہم نہیں کر پاتے, کیونکہ ہم نے اس وقت اس طرف توجہ ہی نہیں دی تھی, ہم بالکل وہ بس جگاڑ کا کام کر رہے ہوتے تھے یا بس وہ جو یہ جاپان وغیرہ سے گاڑیاں آ رہی تھیں ان کو صرف اسمبل وغیرہ کر کے جو آسان کام ہوتا ہے کہ اس کی کار کی سیٹیں بنا دو اور یہ بنا دو وہ بنا دو, لیکن جو صحیح سوفسٹیکیٹڈ پارٹس ہیں جو میں نے شروع کیے باقی لوگ نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس میں محنت بہت تھی.
نسیم صاحب یہ بتائیے نا کیوں نہیں, دیکھیے جہاں بھی انسان کو جیسے میں نے کم از کم دیکھا یا ایڈم سمتھ ہمارا گرو کہتا تھا کہ جی ایک انسان اپنی بھوک کی وجہ سے روز صبح نکلتا ہے اور جا کے کچھ نہ کچھ کام کرتا ہے, ٹرک اینڈ بارٹر کرتا ہے, کچھ نہ کچھ کرتا ہے اور سیکھتا ہے بناتا ہے. اب یہاں جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے مارک زکربرگ ٹائپ چیز, انہوں نے ایک اتنی پاکستان سے بھی بڑی کمپنی بنا دی ہے, کس طرح بھائی ان کو بھوک تھی, ان کو ضرورت تھی, ٹھیک ہے جی. ہمارے یہاں جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو بھوک کیا نہیں ہے
کہ یہاں بھوک نہیں ہے, جب مجھے ایک پروٹیکشن مل گئی لابینگ کر کے کوئی طریقے سے میں نے پروٹیکشن لے لی اور مجھے میرا پروڈکٹ کی سیل گارنٹیڈ ہے, میں لا کر بس اس کو رنگ روغن کر کے آگے بیچ دوں, مجھے کوئی زیادہ اس میں محنت کی ضرورت نہیں ہے, تو میں مجھے پاگل کتے نے کاٹا کہ میں محنت کروں.
مطلب یہ دیکھیں نا, بینکوں کے لون معاف ہو رہے ہیں, زمین مفت مل رہی ہے, پروٹیکشن مل رہی ہے, جب آپ پھنس جائیں تو آپ حکومت کے پاس جائیں کہ ہم پھنس گئے ہمیں سبسڈی دے دیں, وہ چینی والوں کی جب چینی نہیں بکتی وہ حکومت کو کہتے آپ خرید لیں ہم سے چینی. یار کمال ہے, یہ کوئی انڈسٹری تھوڑی ہے, یہ تو پھر کمال ہو گیا نا.
تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے رینٹیئر اکانومی وہ کہہ لیں یا جو بھی اس کا نام صحیح ہے کہہ لیں, تو سارا سلسلہ یہ رہا ہے کہ, اور دیکھیں نا جب ہم ہندوستان میں دیکھا کرتا تھا تو وہ پرانی ہندوستان کار جو کہلاتی تھی اور موریس آکسفرڈ وہ چلا رہے تھے, ادھر کا جو پرائم منسٹر تھا وہ بھی اس میں چڑھ رہا تھا, اور جو میرے کچھ عزیز وہاں پر ہیں وہ بتاتے تھے کہ ہمیں 10-10 سال ویٹنگ لسٹ ہوتی ہے, گاڑی کی بکنگ اپ کرتے ہیں 10 سال بعد ملتی ہے. ہم یہاں پہ بڑی خوشی سے وہ چمکتی ہوئی گاڑیاں استعمال کر رہے ہوتے تھے کہ بھی یہ ہے. لیکن میں تھوڑی اس میں ایک اور چیز بھی کہہ دوں, میں نے جب یہ 1971 میں گندھارا انڈسٹریز جوائن کی تو وہاں پر یہ بیڈفورڈ ٹرک بنا رہے تھے جو اسمبل ہو رہا تھا, لیکن اس کی پوری انجن بنانے کی فاؤنڈری جو کاسٹنگ بنے اور پھر انجن مشیننگ کا پلانٹ, ویل مینوفیکچرنگ پلانٹ, اس کے علاوہ جو اس کے گیئرس تھے اس کے لیے یہاں پر پی ایم ٹی ایف ہمارا ادارہ ہے پاکستان مشین ٹول فیکٹری, اس میں ایک وہ گلیسن پروسیس ہوتا ہے گیئرس کٹنگ کا, اس کی ارینجمنٹ یہ ساری کر لی تھی کہ بائی 1976 ہم کوئی 85% لوکل کانٹینٹ کر لیں گے. اس میں ہوا کیا کہ وہ 71 میں جنگ ہو گئی, فوج نے جتنا بھی, اور اس وقت صرف بیڈفورڈ ٹرک تھا وہ بادشاہ تھا روڈ کا, وہ چلتا تھا کہ یہاں کراچی سے پشاور تک, تو فوج نے وہ ریکوزیشن کر لیا ٹرک جنگ کے استعمال کیے, اور پھر فوجیوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ان کی مینٹیننس اچھی نہیں ہوتی ہے, ہم ایسا کریں گے کہ ہم ایک فوجی ادارہ بنائیں گے جو یہ ٹرکنگ سروس چلائے گا, جس کا نام پھر این ایچ سی بنا. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ پرائیویٹ گاڑیاں چلایا کریں گے لیکن کبھی جنگ ہو جائے گی تو ہمارے پاس ٹرک ہوگا. انہوں نے کیا کام کیا, یہ نہیں کہ ہمارا جو بیڈفورڈ جس کے ساری انویسٹمنٹ ہو چکی تھی اس کو پروموٹ کرنے, انہوں نے جا کے مرسیڈیز کے ٹرک لے لیے, اور میں آپ کو صحیح میں نے جو اپنے آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں کہ دو سینئر فوجی افسر تھے ان کو ایک ایک مرسیڈیز گاڑی ملی, ہو سکتا ہے کچھ پاکٹ منی بھی باہر ملی ہو, اور انہوں نے یہ ٹرک چلا دیے مرسیڈیز کے. تو اگر یہاں سے کراچی سے پشاور کا فرض کیجیے بیڈفورڈ ٹرک کا کرایہ 1500 روپیہ تھا تو ان نے 1200 روپے پہ ڈال دیا. اب ظاہر ہے وہ اپنی جو فوجی اکاؤنٹنگ کر رہے تھے اس میں آدھی چیزوں کا تو خرچہ ڈال نہیں رہے تھے, اور وہ پوری پرائیویٹ سیکٹر ٹرکنگ مارکیٹ کو مار دیا. مارا صرف مارکیٹ کو نہیں, وہ جو انڈیجنائزیشن جو ہمارا یہاں ٹرک بننے جا رہا تھا اس کی پوری ساری مینوفیکچر کی چیزیں لگ چکی تھیں, انجن کی مینوفیکچر کی, ویل مینوفیکچر کی, گیئر مینوفیکچر, وہ سارا رہ گیا,
سارا ختم ہو گیا.
تو مطلب یہ اتنا ظلم ہوا ہے اس ملک کے ساتھ.
نسیم صاحب دیکھیے ایک اور دوسری طرف چلیں, آپ نے بڑا اچھا بیان کیا کہ جی پاکستان کی شروع اچھی خاصی تھی ان دا سینس کہ ہم نے کچھ ادارے بھی بنائے, کچھ پالیسی بھی بنائی, جہاں کچھ کام شروع ہوا جیسے آپ نے بات کی کہ فائنینشیل انڈسٹری میں ہم نے ایک بیج بویا میوچل فنڈ انڈسٹری وغیرہ کا, جیسے آپ نے بات کی ہم نے گاڑیوں کی انجینئرنگ انڈسٹری میں گاڑیوں کا ایک نظام تھوڑا سا بنانے کی کوشش کی, پھر ہم نے نئی انڈسٹری لگانے کی کوشش کی, یہ آپ نے بڑی اچھی ہسٹری بتا دی. بیچ میں پھر خرابیاں آ گئیں, نیشنلائزیشن آ گئی اور چیزیں آ گئیں, بٹ ایونچولی چلتے چلتے یہ ہوا کہ حکومت کی پالیسی خراب سے خراب تر ہوتی گئی. آپ نے بڑے انسیڈنٹس دیے ہیں کہ وہاں کیسے انٹرفیئرنس ہوئی, کیا ہوا, رینٹ سیکنگ بڑھتی گئی, ہماری انڈسٹریز میں بھوک مرتی گئی. اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری انڈسٹریز ماشاء اللہ امیر لوگ تو بڑے ہیں, پر میں جب اپنی انڈسٹریز کو دیکھتا ہوں تو مجھے کافی شرمندگی ہوتی ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ جب ہم بچے تھے تو ایک بہت بڑی انڈسٹری گنی جاتی تھی, ICI ہاؤس بھی کراچی میں ہوتا تھا, اور ICI کے جب وہ مجھے یاد ہے ہمارے گھر آتے تھے کوئی ICI کے وہ انکل جو ICI کے چیئرمین ہوتے تھے یا کام کرتے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا ICI کے انکل آئے ہیں اور بڑے ماشاء اللہ یہ تو بڑے مطلب کوئی بہت بڑا ادارہ چلاتے. اب جب ICI بکا تو وہ تو 160 کروڑ کا بکا میرا خیال ہے, کوئی $160 million یا سم تھنگ لائک دیٹ. اٹس اے ویری اسمال اماؤنٹ. جو میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا یہ تو اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری ہے یار, یہ تو بڑی انڈسٹری نہیں ہے. میں نے بلکہ وہ جس نے ICI جو ہمارا جو دوست تھا اس میں انوالو, میں نے اس کو فون کر کے کہا, میں نے کہا یار میں تو بڑا افسوس کرنے کے لیے فون کیا کہ یہ تو انڈسٹری کوئی ویلیو کچھ نہیں, تو اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری ہے. تو ہماری ساری انڈسٹری تقریباً اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری رہ چکی ہے. اب میں دیکھتا ہوں کہ ٹیکسٹائل ملیں کیا ہیں, ادھر اسمال انڈسٹری, یہ چھوٹی چھوٹی ملوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی, دنیا میں کتنی بڑی باتیں ہوگی. اب بتائیے کیا ہم پالیسی کا کیا کریں جی, بتائیے.
جو جتنی بھی یہاں پر ملٹی نیشنلز آئی تھیں نا,
ہاں جی,
وہ اور اس میں جو صاحبان جن کو وہ ہائر کرتے تھے اور رکھ لیتے تھے, وہ حالانکہ بڑے اچھے پروفیشنل گنے جاتے تھے, اور ہماری اسٹاک مارکیٹ میں بھی وہ ملٹی نیشنل کا بڑا چرچا تھا, بٹ اگر آپ اصلیت دیکھیں تو وہ لوگ کوئی انوویٹو کام نہیں کرتے تھے. ہیڈ آفس سے آتا تھا یہ کر لو وہ کر لو, وہ کر رہے ہوتے تھے
ٹھیک.
اور جو بعد میں پھر بعد میں مجھے بھی سمجھ میں آنا شروع ہوا کہ وہاں پہ ٹرانسفر پرائسنگ بھی بہت تھی, کہ وہ جو جتنا منافع ہم نے یہاں دکھانا ہے اتنا دکھا رہے ہیں, باقی وہ را مٹیریل وغیرہ سے ہم سے زیادہ پیسہ لے جاتے تھے. اس کے علاوہ اگر آپ ICI کی مثال لے لیں تو ICI جو ایک کمپنی تھی اس نے اپنے سائز سے بڑا ایک سبسڈری بنا لی PTA والی کمپنی,
بالکل
جو اس کو لے بیٹھی, اس کو بیل آؤٹ کرنا پڑا اس کے ہیڈ کوارٹر نے. تو میں پھر وہی کہوں گا کہ یہ جن لوگوں نے یہ ڈیسیجنز لیے وہ گراؤنڈ ریالٹی سے دور تھے, کیونکہ ملٹی نیشنل میں آپ جا کر سپوائل ہو جاتے ہو, آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے, آپ کا وہ ڈیولپمنٹ ہوتا ہی نہیں ہے. आपका सिर्फ डेवलपमेंट होता है कि ये हमारा तौर तरीका है, इसको फॉलो करो, ये हमारे फॉर्म है, भर के टाइमली भेज दो, ये रिपोर्ट कर दो, हेड ऑफिस सारा कुछ डिसाइड हो रहा होता है, आपको कुछ करना ही नहीं होता है। तो वो वैसे फूफा बहुत होती थी, लेकिन दरअसल इससे हमें फायदा नहीं हुआ ये मल्टी, क्योंकि हमने अनलाइक इंडिया ने ये कहा कि जो मल्टीनेशनल है वो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करे, हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है 98% इंपोर्टेड बेसिक केमिकल है, सिर्फ 2% हम यहाँ बनाते हैं, ठीक है, हिंदुस्तान में सारा बनाते हैं या 98% बनाते हो,
वो मॉलिक्यूल्स भी बनाते हैं, बिल्कुल
ठीक है, वहाँ रिसर्च भी हो रही है उसमें। तो हमने जो ये एक रखा कि इम्पोर्ट डिपेंडेंस और उसको बस बनाओ और बस सिर्फ असेंबल करो, पैक करो, भेज दो, तो वो उसमें ही हम फंसे रह गए। ये गाड़ियों में किया, ये हमने इंजीनियरिंग गुड्स में किया, हिंदुस्तान में उनने अपनी टेक्सटाइल मशीनरी का भी किया, वो जिस तरह आजकल विंड पार्क का हो रहा है तो वो विंड टर्बाइंस भी वहाँ पे बनवा रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब हम सबको नजर आ रहा है कि यहाँ पर ये भी इंडस्ट्री
लगी। तो नसीम साहब अब इस तरफ आ जाए ना, बताइए कि हम आप अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप माशाल्लाह बड़ा इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, आप ESC में इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी में भी बहुत आपका रोल रहता है और बाकी काफ़ी कमेटीज़ में आपका रोल रहता है, ये बताइए कि पॉलिसी की तरफ आइए कि आप क्या सोचेंगे। और अगेन मैं बार बार यह इस प्रोग्राम में कहता हूँ हमेशा कि हम किसी हुकूमत की बात नहीं कर रहे, ना PMLN ना PPP ना कुछ, आप ब्रॉडली एज ए मुफक्किर बताइए कि अगर हम इस मुल्क में एक पॉलिसी ऐसी रखना चाहें जहाँ हम अपने मुल्क की बहुत तरक्की कराना चाहें कि इसको मिडिल इनकम कंट्रीज मिल जाना चाहें, तो अब हमें क्या 3-4 बड़ी बड़ी चीजें करनी चाहिए।
देखिए पहली चीज ये है कि जो हमारे यहाँ बिजनेस करने में इम्पेडिमेंट्स हैं उनको हटाना होगा, मतलब रुकावटें बहुत हैं, बहुत से हुकूमती डिपार्टमेंट्स हैं जिनके साथ आपका रब्ता पड़ता है, और जो एक छोटा, खासतौर से मैं छोटे साइड से बात करूंगा, जो SME होता है जो बैकबोन कहलाती है किसी भी मुल्क की इंडस्ट्री की, वो खौफ ज़्यादा होते हैं कि अगर हम डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी में आ गए तो हमें टैक्स वाले ने रुला देना है। वो टैक्स देने से नहीं इतराते हैं, उनको फिक्र होता है कि टैक्स का जो कलेक्टर है वो हमारी जान अजाब कर देगा। तो एक तो ये बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट है, और वो तभी करके फिर ना फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर में आना चाहते हैं, ना कहीं आना चाहते हैं, वो बिल्कुल साइड पर रहना चाहते हैं। और जाहिर है जब वो कैपिटल से स्टार्व्ड होंगे और इसी तरह बस अपना गुजारे का बिजनेस करते रहेंगे तो ग्रो कर नहीं सकते हैं। तो एक तो इस चीज़ को एज ए पॉलिसी हमें अपना टैक्स रिफॉर्म करना होगा, और ये टैक्स का डिपार्टमेंट को मैं तो समझता हूँ कि डिस्पेंड ही करना होगा, और सिर्फ कोई सेल्फ असेसमेंट पे लोगों की अपनी इज्जत है कुछ करें, ठीक है आप कंप्यूटर बैलेटिंग कर लें उसमें सख्ती करें, बट ये जो इस वक्त टैक्स डिपार्टमेंट को छोड़ा हुआ है सबको जान अजाब कर देते हैं, वो सिस्टम हटना होगा। इसी तरीके से जो बाकी फिर रिलेटेड इदारे, कोई इंस्पेक्शन करने आ रहा है, कोई कुछ करने आ रहा है, कोई कुछ करने आ रहा है, देखिए ये सारी चीज़ों में हमें बिल्कुल नए सिरे से करना होगा। दूसरा ये कि जो ओवरली प्रोटेक्टेड इंडस्ट्री हो जाती है किसी ना किसी बहाने, उसको हमें देखना होगा कि भाई आप ओवर प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है आप अगर हर चीज़ करना चाहो कि जी मैं हर चीज़ की इंपोर्ट खोल दूं, हर चीज़ करूं और मैं कोशिश करूं कि मैं मेरी यहाँ की इंडस्ट्री कम्पीट कर ले, तो वो नहीं कर पाएगी, जाहिर है वो तो फिर हम एग्रीकल्चर में भी कम्पीट नहीं कर पाएंगे, तो हम तो फिर स्टोन एजेस में चले जाएंगे। तो कहीं बैलेंस करना होता है, लेकिन ये मतलब प्रोटेक्शन का ये मतलब नहीं होता है कि आपका इंटरनल कॉम्पिटिशन भी ना हो। जिस तरह मतलब मैं बात करता पहले सीमेंट इंडस्ट्री की, तो इंटरनल कंपटीशन है नहीं, वो मिल मिला के बोरी का दाम सेट कर लेते हैं। अब वहाँ पर जो लॉ एनफोर्समेंट होती है, जो हमारा एक इदारा है कंपटीशन कमीशन, उसको टूथलेस बनाया हुआ है, वो लोगों को जब जाकर ये इस टाइप की इंडस्ट्री पर एक्शन लेते हैं तो कोर्ट स्टे दे देता है। तो हमारा कोर्ट सिस्टम भी वैसा ही का वैसा है। फिर जब आप अगर आपका कोई कमर्शियल डिस्प्यूट है तो वो भी सारा साथ चलता है कोर्टों में, मतलब वो हमें तो हर चीज़ को बदलना होगा। लेकिन फंडामेंटली अगर मैं कहूँ, एक ये जो टैक्सेशन की वजह से लोग डरते हैं और तभी फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर में नहीं आते हैं, फिर हमारा जो यहाँ पर अभी एबिलिटी है कि आप रियल इस्टेट में प्लॉट खरीदो 10 करोड़ का, लिखो कीमत 1 या 2 करोड़ ज़्यादा, और ये इसको सॉर्ट आउट करना होगा ताकि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सही हो। अभी क्या होता है कि वो चूंकि जो जितना भी गलत सरमाया है, बेशक मैंने वो कोई चोरी का रखा हो या ड्रग्स का करके रखा हो या कोई रिश्वत खाई हो, जो भी किया हो वो मैं जाके जमीन में लगा देता हूँ, اس سے ہوتا یہ کہ زمین کا دام بڑھ جاتا ہے, جو ایک عام شخص ہے اس کی بالکل کیپیسٹی سے باہر چلا جاتا ہے, وہ خرید ہی نہیں سکتا ہے. ہمارے یہاں ہاؤسنگ انڈسٹری ہے ہونے کے ناقابل ہے, کہتے ہیں کہ بھائی کوئی 10 ملین ہاؤسنگ یونٹ کی شارٹیج ہے ہمارے یہاں, دیر از نو مارگیج واٹس ایور. تو ایک شخص اگر وہ کوئی خریدنا چاہے مطلب, اور وہ اگر بہت سے بہت ہوتا ہے حکومت بنا دیتی ہے لو کاسٹ ہاؤسنگ, وہ لو کاسٹ کیا وہ لو کوالٹی ضرور ہوتی ہے, باقی تو آپ چھوڑ دیں, کیونکہ وہ ہوتا کیا کہ حکومت اگر ایک روپیہ لگاتی ہے.
آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ پہلے تو ہمیں بہت ڈیپ گورننس ریفارم چاہیے بفور ہم کہیں جائیں گے, بیکاز جیسے آپ نے کہا نا جوڈیشری کا بھی ستیاناس, اپنا ٹیکس ڈپارٹمنٹ, اور آپ کے ویسے بھی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, اتنے ہزار چیزیں ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو میرا خیال ہے یہ تو آپ سے بالکل میں اگری کروں گا کہ بہت ضروری ہے یہ کام ہونا. پر ایک اور بھی تو چیز ہے نسیم صاحب, جو فائنلی میں آپ سے پوچھوں کہ یہ ہمارے یہاں کیوں انٹرپرینرشپ کیوں نہیں ہے, کیوں نہیں ہم لوگ کوئی نیا کام کرنا چاہتے
ہیں؟ میرے حساب سے ہے.
اچھا بتائیے,
مطلب آپ نے جو پہلے بھوک کی بات کی وہ ایک حد تک ہے, جو خاص طور سے وہ بڑی انڈسٹریز جہاں پر پروٹیکشن مل جاتی ہے.
اچھا,
لیکن اگر آپ ایک عام شخص کو دیکھیں کوئی ریڑھی لے کے کھڑا ہے, ہمارے یہاں آپ ٹیمپریچر دیکھیں 45 سے 50 ڈگری کا ٹیمپریچر, اس میں دھوپ میں کھڑا ہوا ہے, تو انٹرپرینر تو ہے, اس سے زیادہ اسپرٹ کیا چاہیے آپ کو؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ کام کرنے کو تیار نہیں ہے, یا وہ مطلب وہ بھی بےچارا, اور وہ بھی جو انٹرپرینر ہے اس کو وہ وہاں کا لوکل پولیس والا بھی رلاتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, اس کے باوجود وہ محنت کرتا ہے آپ کے.
تو
مطلب یہ اسپرٹ ہے, اور جو چھوٹی انڈسٹری ہماری کسی نہ کسی طرح چلا ہی رہے ہیں. آپ میں کراچی کا میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت بڑا شہر ہے, مطلب 20 ملین لوگ یہاں پر بسے ہوئے ہیں, اور میں جب کراچی میں پھیلا ہوا ہے شہر, جب ذرا جاتا ہوں جو ریلیٹو طریقے سے آپ مڈل انکم والی سائڈ کہہ لیں کراچی کی, تو وہاں جب میں جاتا ہوں تو دکانیں بھری ہوئی ہیں, لوگ خرید رہے ہیں چیزیں, تو کہیں نہ کہیں سے پیسہ آ رہا ہے نا, وہ انٹرپرینرشپ ہے, کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں, سارے جابز پہ نہیں لگے ہوئے ہیں.
نہیں, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, میں دیکھتا ہوں, آپ بھی باہر جاتے ہیں, میں بھی جاتا ہوں, میں جس ملک میں جاتا ہوں نا نسیم صاحب, میں دیکھتا ہوں کہ بہت پاکستانی, مطلب آپ یورپ چلے جائیں ساری دکانیں وہ چلا رہے ہیں, ساری ٹیکسیاں وہ چلا رہے ہیں سر. اچھا, ان سے کبھی کبھی کھڑے ہو کے میں اکثر بات کر لیتا ہوں جسٹ فار مائی اون انٹرسٹ, کہ جی اب بتائیں آپ کی سٹوری کیا ہے, اور پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طریقے سے وہاں پہنچے ہیں, کس طرح انہوں نے دکان خریدی ہے, کس طرح وہ دکان چلا رہے ہیں, کس طرح انہوں نے 2 دکانوں سے 3-4 کر لی ہیں. مطلب میں یہاں دیکھتا ہوں ہمارے اتنے لوگ ہیں جو انٹرپرینرشپ میں پڑے ہوئے ہیں کہ کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا کاروبار کر کے وہ اب امریکہ میں جتنی لیموزین سروسز ہیں سارے پاکستانی چلا رہے ہیں.
بالکل, میں آپ سے اس سے بھی کم لیول پہ آ جاؤں گا. آپ یہاں پر دیکھیں جو ہمارے ہاں کوڑا جہاں جمع ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے بوری لے کر اس میں سے چیز نکال رہے ہوتے ہیں,
بالکل صحیح,
ہاں تو وہ انٹرپرینرشپ نہیں ہے تو کیا ہے؟
بالکل صحیح. تو پھر مسئلہ تو وہی آ گیا نا نسیم صاحب, آخر کار میں مسئلہ وہی آ گیا, اور یہاں میرا خیال بات آگے چلائیں گے آپ سے کسی اور پروگرام میں, مسئلہ وہی آ گیا کہ ہمیں بات ساری انگلیاں حکومت کے نظام پہ اٹھتی ہیں, ناٹ کہ کوئی حکومت, پر مسئلہ جو سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے
حکومتی رکاوٹی سسٹم ہے, جو سسٹم آپ کو روکتا ہے
بالکل,
مطلب آپ کوئی مراد نہ دیں, کوئی ایڈوانٹیج نہ دیں, کچھ نہ دیں, صرف جو آپ نے رکاوٹیں کریٹ کی ہوئی ہیں ان کو ہٹا دیں بس. اور میں آپ سے مثال دے دوں, آپ دبئی جائیں, آپ کو ایک سیٹ رولز ہیں کہ یہ بزنس کر سکتے ہو, آپ کر لو, لگا لو, کوئی اس کے بعد آپ کو 2 دن میں آپ اپنا بزنس سیٹ اپ کر لیتے ہو اور کر رہے ہو, کوئی آگے تنگ نہیں کرتا ہے, کچھ نہیں, ٹھیک ہے, آپ لا ابائڈنگ طریقے سے کرو تو کوئی رکاوٹ نہیں.
لا نہ توڑیں دبئی میں, وہ جو مرضی کریں آپ, بس لا نہ توڑیں.
میں آپ کو ایک اور مثال دے دوں, جب میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی ٹریننگ کر رہا تھا تو مجھے ہمارے جو سینئر تھے انہوں نے بلایا, وہ ہم ایک آڈٹ کرتے تھے یہ قادر آباد, یہ گجراوالہ کے پاس وہاں پر ایک ڈیم یہ بن رہا تھا, بیراج بن رہا تھا, تو وہ جو کنسٹرکشن کمپنی تھی, ایک فرینچ کنسٹرکشن کمپنی تھی, ان کا کچھ ٹیکس لائبلٹی بنتی تھی, وہ بنا کے چلے گئے تھے, تو میں بات کر رہا ہوں 1966 کی ہوگی, 7 لاکھ روپیہ وہاں سے بھیجا ہماری آڈٹ فرم کو باہر سے, اپنے فرانس سے, کہ یہ ہمارا ٹیکس بنتا ہے, یہ آپ جمع کروا دیں. تو اس کا پروسیجر یہ تھا کہ آپ کو ایک چلان بنانا ہوتا تھا, وہ انکم ٹیکس آفیسر کے پاس جا کر اس پہ ٹھپا لگوانا ہوتا تھا, اور اس کے بعد وہ پھر اسٹیٹ بینک میں آپ جمع کروا سکتے ہیں. مجھے بھیجا گیا کہ بھی جاب کرا کے رہوں. میں گیا وہاں ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں, وہاں پہ گیا تو باہر وہ بینچ لگا ہوا تھا, ایک چپراسی بیٹھا تھا. اس نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا یہ مجھے اسٹیمپ کروانا ہے. اچھا ابھی بیٹھ جاؤ صاحب, ابھی نہیں ہے, ابھی وہ دوسری جگہ گیا ہوا. بیٹھا رہا میں تو کوئی ایک گھنٹہ گزر گیا تو مجھ سے کہنے لگا تمہارا کام کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ مجھے اس پہ اسٹیمپ کروانا ہے. تو مجھ سے کہتے ہیں اچھا اندر آؤ. لے گیا وہ صاحب کے کمرے میں, صاحب نہیں تھے وہاں. سے اس کا اسٹیمپ اٹھایا, اسٹیمپ کیا کاغذ کو, اپنا اس نے سگنیچر کیا, یہ چپراسی نے. ان سے کہا 2 روپے دے دو. میرے لیے میں تو ایک نیا فریش آؤٹ آف اسکول کالج ٹرینی تھا, لیکن خیر میں نے دے دیا اس کو 2 روپے, کیونکہ میں مطلب جھوٹ نہیں بولوں, میں نے دیا اس کو. لیکن مطلب یہ سسٹم ہی ایسا ہے, نظام ہی ایسا ہے کہ آپ کو ٹیکس جمع کرانا ہے. میں 65 کے 7 لاکھ روپے کی بات کر رہا ہوں.
بالکل صحیح, بالکل صحیح. بہت بڑی رقم تھی
وہ جمع کرانے کے لیے آپ کو امپیڈیمنٹ کریٹ کیا ہوا ہے.
بالکل بالکل بالکل. تو یہ مسئلہ ہے جی. تو نسیم صاحب, پھر یہ انشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو رہی, اینڈ آپ نے بڑی اچھی ہمیں ہسٹری اور بڑی اچھی باتیں بتائیں. اس کو انشاءاللہ ہم سلسلے کو آگے آپ سے جاری رکھیں گے. یہ آئی تھنک بہت اس میں غور طلب مسئلے ہیں. ابھی تو مارکیٹ کی بہت باتیں آپ سے سیکھنی اور بہت باتیں کرنی ہیں, اور گورننس کی اور پالیسی کی. بٹ میرا خیال اب ٹائم کافی ہو گیا, تو انشاءاللہ اگلی باری کریں گے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ نسیم صاحب.
سوچ بچار کے ساتھ میرا نام ندیم الحق ہے,
اور میرا نام انجم الطاف ہے.